ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله محترم حاضرين وسامعين میرے بزرگوں اور دوستو میری ماں اور بہنوں میرے پیارے بچوں اور میری پیاری بچیوں آج محرم الحرام کا ساتواں دن گزر گیا اور مغرب کے بعد ماہ محرم الحرام کی آٹھویں تاریخ اور آٹھویں رات شروع ہو گئی ہے واقعات کربلا میں محرم الحرام کی سات تاریخ اس لیے بڑی اہم اور یادگار تاریخ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت جو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر کوفہ کے لیے چلے تھے، دو محرم الحرام کو کوفہ کے باہر یزید کے جگری دوست اور کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے حکم سے امام حسین اور ان کے قافلے والوں کو روک لیا گیا تھا۔ دو محرم الحرام سے لے کر چھ محرم الحرام تک ان لوگوں سے جو امام حسین کو وہاں روکے ہوئے تھے نیگوسیشنز ہوتی رہی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہی دنوں میں حضرت امام حسین نے عبیداللہ ابن زیاد کو خط بھی لکھا، اس نے بھی امام حسین کو خط لکھا۔ عبیداللہ ابن زیاد کی یزید کے حکم پر یہی خواہش تھی کہ امام حسین کسی بھی طرح یزید کی بیعت کر لیں۔ دو محرم الحرام سے چھ محرم الحرام تک یہی مطالبہ امام حسین سے ہوتا رہا، آپ نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ ابھی اس کی تفصیل میں اگر میں گیا تو آج کے موضوع پر جو کچھ باتیں کرنی ہیں وہ شاید رہ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آج کل پرسوں اور منگل تک انہی واقعات کربلا کا ذکر ہونے والا ہے، تو اس کی تفصیل اگر آپ مجلس میں شرکت کرتے رہے، اس پروگرام کو سنتے رہے تو آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اس وقت صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ امام حسین کے انکار سے اور نیگوسیشنز کے ناکام ہو جانے کے نتیجے میں عبیداللہ ابن زیاد نے فاتح ایران جنتی صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بدبخت اور بدنصیب بیٹے عمر بن سعد کو 4000 سپاہیوں اور فوجیوں کے ساتھ کربلا کی زمین پر بھیجا، اور عبیداللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو یہ حکم دیا کہ تم جاتے ہی امام حسین اور ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے پانی بند کر دو۔ عمر ابن سعد نے 7 محرم ہی کو کوفہ سے کربلا کی زمین پر 4000 فوجوں کے ساتھ آنے کے بعد یہ دردناک قدم اٹھایا تھا کہ 400 مسلح آرمڈ سولجرز کا اس نے فرات ریور پر پہرا لگا دیا تھا، اور اس کے یہ آرڈرز تھے کہ فرات کا پانی کوئی بھی پی سکتا ہے لیکن ساقی کوثر کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے قافلے میں جو لوگ آئے ہیں ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے۔ یہ 7 محرم کی تاریخ تھی۔ 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک امام حسین کو، قافلے اہل بیت کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو، حضرت فاطمہ کے نور نظر کو کربلا کی زمین پر بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اس کی ابتدا 7 محرم سے ہوئی تھی، اس لیے کربلا کے واقعات میں 7 محرم کی تاریخ ایک اہمیت رکھتے ہیں. آج کی تاریخ کی مناسبت سے اس بات کا مختصر سا ذکر کرنے کے بعد ہم اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں. آج اس محفل میں ہم لوگوں نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حالات کو مختصر طور پر سننا ہے, اور اس میں ہم سب کے لیے جو سبق ہے, ہم سب کے لیے جو لیسنز ہیں, ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اپنے دل کو یہ سمجھانا ہے, اپنے دماغ کو یہ بات بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اور آپ محرم کی ان مجلسوں میں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آتے. ہماری یہ مجلس پشاور کا کوئی قصہ خوانی بازار نہیں ہے کہ جہاں لوگ اسٹوری سننے کے لیے, قصے سننے کے لیے آئے ہیں اور اسٹوری ختم ہوئی, قصہ ختم ہوا اور اپنے گھر کو چلے گئے. اگر ہم اس لیے آ رہے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں, تو ہمارا یہ آنا کسی کام کا نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. ان بزرگوں کی زندگی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حالات سن کر اگر ہم ان سے کوئی سبق نہ لے سکے, اگر ہم ان سے اپنی زندگی میں کوئی سدھار پیدا نہ کر سکے, تو مرنا ہے. موت دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام ہے. ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے لوگ, کاروں والے لوگ, کاروبار والے لوگ, بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والے لوگ, موت کا وقت آتا ہے اور جا رہے ہیں, ہم بھی چلے جائیں. یہ دنیا چند روزہ ہے, اور جانے والے جس طرح جا رہے ہیں وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن انتقال کرنے والوں کے گھروں میں ہم جا کر ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں, تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں سب کچھ اسی طرح ہے, بس جس کی فاتحہ پڑھنے آئے تھے وہ نہیں, باقی گھر کی کوئی چیز بدلتی نہیں, گھر اسی طرح رہتا ہے, گھر میں اسی طرح لائٹ جلتی رہتی ہے, لوگ آتے رہتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, چلتے بھی ہیں, پھرتے بھی ہیں. یہ دنیا اسی لیے ایک سرائے اور ایک مسافر خانے کا نام ہے. موت کو یاد رکھنا چاہیے, موت کی تیاری کرنی چاہیے, دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر موت کو بھول جانا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے یہ سب سے بڑا لاس ہے, سب سے بڑا نقصان. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار بیٹیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے, صحیح حدیثوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے بغیر کسی شک اور شبہ کے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چار بیٹیاں عطا فرمائی. کچھ لوگ جو سنی نہیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی, اکلوتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بات تاریخ کی حقیقت کے, حدیثوں کی روایات کے بالکل خلاف اور غلط ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام زینب ہے. ان کے بعد جو صاحبزادی حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ان کا نام رقیہ ہے, تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری اور سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام فاطمہ ہے. زہرہ آپ کا لقب ہے, آپ کی عرفیت, آپ کا پکارا جانے والا نام. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ میرے پیٹ میں تھی تو مجھے اپنے جسم سے خوشبو آتی تھی. ان کی اس بات سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ خوشبو ان کے جسم سے کیوں آتی تھی. ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے آگے جھکے رہیں گے. وہ امت کی ماں ہیں, وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں, زوجہ محترمہ ہیں. اسلام پر ان کا بڑا احسان ہے, انہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں. ان کی عزت, ان کا احترام, ان کا ریسپیکٹ ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی یہ فرما رہی ہیں کہ میرے جسم سے جو خوشبو حضرت فاطمہ کی پریگننسی کے دوران آتی تھی وہ میرے جسم کی اپنی خوشبو نہیں تھی, بلکہ وہ حضرت فاطمہ کی دی ہوئی خوشبو تھی. اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں حضرت فاطمہ کے بالوں کو سونگھتے تھے پیار و محبت سے, اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ فاطمہ تمہارے بالوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. وقت ہوتا تو میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کے ان لفظوں سے اپنا اور آپ کا عقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ دلیلوں سے ثابت کرتا, وقت کی کمی کے باعث صرف اشارہ کروں گا کہ کسی خوشبو کو سونگ کر اس کا نام کون بتا سکتا ہے جو پہلے بھی اس خوشبو کو سونگ چکا ہو. بہت سے عطر, بہت سے پرفیومز ہماری ماں اور بہنیں بھی استعمال کر رہی ہیں, ہمارے بھائی اور بزرگ بھی استعمال کر رہے ہیں. یہ جنت الفردوس ہے, یہ عنبر ہے, یہ مشک ہے, اس کا نام شمیم ہے, اس کا نام روح افزا ہے. اگر آپ نے جنت الفردوس کی شیشی کا عطر کبھی نہیں لگایا, پہلی بار یہ خوشبو اس کا نام بتائے بغیر آپ کو کوئی دے, آپ تعریف تو کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ واقعی زبردست خوشبو, زبردست عطر ہے, اس کا نام آپ نہیں بتا سکتے. ہاں, جب آپ جنت الفردوس عطر کو خریدیں گے, اس کا نام پڑھیں گے, بار بار لگائیں گے, پھر سال دو سال کے بعد کسی دوست کے گھر جائیں گے, وہ بھی آپ کو یہی خوشبو دے گا تو سونگتے ہی کہیں گے یہ تو جنت الفردوس ہے. وہ سمجھ جائے گا کہ لگتا ہے جنت الفردوس کی خوشبو یہ پہلے بھی استعمال کر چکے. جبھی تو نام بتائے بغیر خوشبو سونگ کر انہوں نے نام بتا دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ کے سر کے بالوں کو سونگ کر فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمہارے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ کے بالوں کو سونگنے سے پہلے جنت میں جا کر جنت کی خوشبو سونگتے رہے. جنت میں رہ چکے ہیں یا جنت کی خوشبو مدینے میں رہ کر سونگھنے کی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی ہے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے مسلح پر رونق افروز ہوتے تھے اور جنت کا نظارہ حضور کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا.
سبحان اللہ.
جنت کی خوشبو, جنت کے انگور کے خوشوں کو حضور اپنے مسلح پر بیٹھ کر مدینے سے ملاحظہ فرماتے ہیں. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف اور آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, فاطمہ کا آرام میرا آرام ہے, فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے, فاطمہ کی راحت میری راحت ہے, فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی, جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ تم جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردار ہو, خاتون جنت ہو, ملکہ جنت ہو. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت دی کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں حضرت فاطمہ جائیں گے. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مخلوقات انسانی میں پہلی خاتون ہیں, پہلی عورت, اور اب قیامت سے پہلے تک جتنی عورتیں پیدا ہوں ان میں اللہ کے علم میں ہے لاکھوں کروڑوں جنتی عورتیں ہیں. جن جن عورتوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ سب جنت میں جائیں. ان کروڑوں اربوں ملینز اور بلینز کی تعداد میں دنیا میں آنے والی عورتوں کے ساتھ جب حضرت خاتون جنت میدان محشر میں آئیں گی تو سب سے پہلی عورت جو جنت میں جائے گی وہ حسن اور حسین کی والدہ ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جس وقت میدان محشر سے جنت کی جانب چلیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ منادی کریں گے, یہ اعلان کریں گے کہ اے اہل محشر, اے محشر والو اپنی نظروں کو جھکا لو, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی. اور وہ فرشتے کہیں گے اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکاؤ, 70,000 حوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی جنت میں جا رہی ہے. یہ اعلان صرف حضرت فاطمہ کی شان کو بتانے کے لیے ہو, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو عاشقان مصطفیٰ کا تو یہ کہنا ہے کہ محشر حساب و کتاب کے لیے نہیں ہے, وہ تو حساب و کتاب بھی وہاں اس لیے ہوگا کہ سارے دنیا اور آنے والے لوگ محشر میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں.
سبحان اللہ,
کہ دیکھو اللہ کے محبوب کا کیا مقام ہے, اللہ کے محبوب کی بیٹیوں کا کیا مقام ہے, اللہ کے محبوب کے نواسوں کا کیا مقام ہے, اللہ کے محبوب کے عاشقوں کا کیا مقام ہے, اللہ کے محبوب کے صحابہ اور خلفاء کا کیا مقام ہے. تو رسول اللہ کی شان دکھائی جانے والی ہے, بزم محشر کو اسی لیے سجایا جائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا دنیا کی تمام عورتوں سے پہلے جنت میں لے جائی جائے. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حکم الہی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمائی. سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں یعنی رمضان شریف کے فوراً بعد, اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر اندازاً 16 سال ہوگی, حضرت علی کی عمر 24 سال تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت علی یہ رشتہ لے کر آئے, اور یہاں یہ بھی جاننا چاہیے ہماری بیٹیوں کو بھی اور ہمارے بیٹوں کو بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رشتہ ڈائریکٹ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا. حضرت فاطمہ کے والد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا. تو رشتہ دینے کا, مانگنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے رشتہ مانگتے ہیں ان کے پیرنٹس کو جا کر کہنا چاہیے. بے حیائی اور فحاشی کا جو یہ طریقہ نکلا ہے کہ ایگریمنٹ پہلے ہو جاتا ہے, ماں باپ کو اب الٹیمیٹم دیا جاتا ہے, اب ماں باپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں, اگر اب آپ کو اپنی عزت بچانی ہے تو مولانا صاحب سے نکاح کا وقت لے لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ نہیں ہے, یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کا دیا ہوا طریقہ نہیں ہے, یہ مولا علی کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پروپوزل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی انتظار کرو, میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ کر اس کی مرضی معلوم کرنا چاہتا ہوں. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ جی امریکہ پہ تو حکومت نہیں ہے لیکن بچوں پہ تو ہے ہی. دنیا کے پریزیڈنٹ تو ہم نہیں ہیں لیکن اپنے بچوں کے تو پریزیڈنٹ ہم ہی ہیں. بچوں سے کیا پوچھنا ہے, بیٹی سے کیوں پوچھیں گے تھے تجھے یہ رشتہ منظور ہے کہ نہیں. ہم باپ ہیں, ہم ماں ہیں, ہماری اتھارٹی چلنی چاہیے, ہم جہاں چاہے شادی کر دیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے. جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کا طریقہ یہاں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات پر اختیار رکھنے والے نبی, چاند و سورج پر بھی ان کا حکم چلتا ہے, درختوں اور ہواؤں پر بھی اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, جانوروں اور فرشتوں پر بھی اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. اس کے باوجود جب بیٹی کی نکاح کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ نکاح بیٹی کا بھی ہو تو اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. آپ حضرت فاطمہ کے پاس گئے, حضرت فاطمہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لخت جگر, نور نظر, علی تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں, تمہاری مرضی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نگاہوں کو جھکا کر خاموشی سے اپنی رضامندی دی, اپنی کنسنٹ دی. پھر حضور باہر تشریف لائے, حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کو بھی یہ رشتہ پسند ہے اور منظور ہے, علی جاؤ نکاح کی تیاری کرو. حضرت علی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نکاح کی کیا تیاری کروں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو ایک تلوار ہے جس سے جہاد کرتا ہوں اور ایک ڈھال ہے جس کو اللہ کے دشمنوں سے لڑتے وقت اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہوں, ایک گھوڑا ہے جو جہاد کے لیے رکھا ہو, میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا, تلوار اور گھوڑا رکھو, اپنی ڈھال کو, زرہ کو جا کر بیچو. حضرت علی اسے بیچنے کے لیے نکلے, مارکیٹ کی جانب جا رہے تھے عثمان غنی سامنے آ گئے. عثمان غنی نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی زرہ اپنی ڈھال بیچنے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ بیچ رہے ہیں تو سب سے پہلا کسٹمر میں. سودا طے پایا 480 درہم میں. 480 درہم حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو دیے, زرہ خرید لی. یہ 480 درہم لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی پہنچے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ اب اس رقم سے چھواروں کا انتظام کرو. نکاح کی محفل میں جو بانٹا جائے گا چھوارا, جو شربت پلایا جائے گا نکاح کی محفل میں آنے والوں کو, اس کا انتظام کرو. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی تقریب میں آنے والے لوگوں کو لڈو دینے ہیں کہ ڈرائی فروٹس دینے ہیں کہ چھوارا دینا ہے, اس کا انتظام سنت نبوی کی روشنی میں شوہر کی یا شوہر کے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, لڑکی کی یا لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ورنہ حضور نے فرمایا ہوتا دولہا بن کے آ جاؤ چھوارے میں منگوا رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنی ہے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بلا کر کہا جاؤ صحابہ اکرام کو دعوت دو, ان کو انوائٹ کرو مسجد نبوی شریف میں, ان کو بلاؤ. مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام جمع ہوئے. نکاح کی دعوت دینا بھی حضور کی سنت ہے, نکاح کا مسجد میں کرنا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. صحابہ اکرام آ گئے, حضرت علی آ گئے, چھوارے منگوا لیے گئے, شہد کا پانی ملا کر شربت تیار کر لیا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کا خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام, میں اپنے رب کے حکم سے اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح علی سے کرتا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے, میں جو کام کرتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ محاورہ ہے, بولا جاتا ہے کہ جوڑے آسمان پہ لکھے جاتے ہیں. تو شادی جہاں جس کی مقدر ہو, جوڑا جہاں لکھا ہوتا ہے تقدیر میں, شادی تو وہی ہوتی ہے. اس کو کوئی نہیں بدل سکتا, اس کا طریقہ ہم بدل لیتے ہیں, اس کے راستے ہم بدل لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہیں گئے ہوئے تھے, نماز کا وقت ہو گیا تھا, آپ گھوڑے پہ سوار تھے, مسجد نبوی کے سامنے گھوڑے سے اترے, جماعت کھڑی ہو چکی تھی, آپ جماعت میں شرکت کے لیے جلدی کر رہے تھے. گھوڑے کو اور اس کے اوپر جو ایک کشن رکھا جاتا ہے جسے زین کہتے ہیں, آپ نے باہر چھوڑا. باہر ایک یہودی کھڑا تھا, آپ نے اس سے کہا میں ذرا نماز پڑھ لوں, تم میرے گھوڑے اور اس کے زین کو ذرا دیکھتے رہنا. آپ نماز پڑھنے چلے گئے. اس دوران اس کی نیت خراب ہو گئی, گھوڑا تو اس نے وہیں چھوڑا, اس پہ جو زین تھا اس کو لے کے وہ بھاگ گئے. جب آپ نماز پڑھ کر واپس آئے تو گھوڑا تو ہے لیکن اس کے اوپر جو کشن رکھا جاتا تھا وہ موجود نہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ بازار گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی اسے وہاں بیچ رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا بھی یہ تو میری زین ہے, یہ یہاں تمہیں کیسے مل گئی؟ اس نے کہا فلاں یہودی نے لا کر دیے, میں نے اس سے خریدا اور اب بیچ رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے جا رہا تھا اور اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ ذرا میرے گھوڑے اور زین کی حفاظت کرنا, اسی وقت میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ نماز کے بعد اس کی اجرت کے طور پر یہ زین میں اس کو دے دوں گا.
لیکن یہ اس کی بدنصیبی ہے کہ جو چیز اس کو حلال طریقے سے مل سکتی تھی اس نے حرام طریقے سے لی۔ اگر یہ وہیں کھڑا رہتا تو میں خود بطور تحفہ اس کو یہ زین دے دیتا۔ تو زین تو اس نے لے لی، وہ کشن تو اس نے لے لیا، لیکن لینے کا طریقہ جو اس نے اختیار کیا یہ اس کا اپنا عمل تھا۔ یہی بات ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جو روزی جو رزق اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ سب کو ملتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی خصلت ہے، یہ انسان کی اپنی عادت ہے کہ وہ اس رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ بہرحال نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر حضرت علی کے گھر چلی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خاتون جنت سے اس قدر محبت فرماتے کہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران روزانہ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے۔ حضرت فاطمہ حضور کو دیکھتی تو تعظیم اور ادب سے کھڑی ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی پیشانی کو محبت سے چومتے، پھر وہاں بیٹھتے، خیریت لیتے۔ کبھی کبھی جب حضرت فاطمہ حضور سے ملنے کے لیے بارگاہ رسالت میں آتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر محبت سے کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ کھڑا ہونا شرک نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ جناب کسی کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ شرک ہے، کسی کی محبت میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ شرک ہے۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی نبی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی رسول کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی کسی اور کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے ذکر نبی کے تعظیم میں کھڑا ہو جانا یا حضور کی محبت میں کھڑا ہو جانا۔ یہ وہ عمل ہے جو حضرت خاتون جنت سے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ شادی کے بعد ایک آئیڈیل وائف کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا، اونچ نیچ کو برداشت کر کے رہنا، تکلیف اور آرام دونوں حالتوں میں اپنے فرائض کو پورا کرنا، اپنے شوہر کے آرام کا خیال رکھنا، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے شوہر کی عزت کرنا، اگر یہ کام عیب کا ہوتا، اگر یہ کام برائی کا ہوتا، اگر یہ عمل ذلت کا ہوتا تو جنت کی عورتوں کی سردار شہنشاہ کونین کی بیٹی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے کوئی برائی کا کام، کوئی عیب کا کام، کوئی ذلت کا کام نہ کیا ہوتا۔ یہ اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے، یہ اللہ کے اور رسول اللہ کے سرکشوں کی کانسپیریسی ہے کہ مسلمان بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کے ذہنوں کو واش کیا جا رہا ہے، برین واشنگ کی جا رہی ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے کہ شوہر کو خوش رکھنا یہ تو غلامی ہے، دس از سلیوری، شوہر کے حقوق ادا کرنا یہ تو بڑی ذلت و بزدلی کی بات ہے، عورت کی خودداری اس پر آنچ آ رہی ہے، عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، عورت کو اپنے شوہر کی کیئر نہیں کرنا چاہیے، شوہر سے پوچھ کے نہیں کہیں جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو پھر غلامی کو قبول کر لیا، شوہر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہماری مرضی آئے گی ہم شاپنگ کرنے جائیں گے، جب ہماری مرضی آئے گی ہم اپنے ماں باپ کے گھر جائیں گے، شوہر سے پوچھیں؟ اس کا مطلب ہے کہ غلامی قبول کر لیں؟ اگر یہ باتیں اتنی ہی بری ہوتی تو دنیا کی سب سے افضل ترین عورت، اللہ کی بارگاہ کی مقبول ترین عورت فاطمہ شان رسول ہاشمی، فاطمہ جان رسول ہاشمی، فاطمہ ام شہیدان وفا، فاطمہ نور نگاہ مصطفیٰ نے یہ کام نہ کیا ہوتا، ہماری زندگی کا آئیڈیل ہالی ووڈ کی کوئی فلم ایکٹریس نہیں بن سکتی، ہماری زندگی کا ماڈل بالی ووڈ کی کوئی ناچنے والی عورت نہیں ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا مدمہ نظر مغرب نہیں ہے، ہماری نجات کا راستہ مدینہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ اہل بیت کی زندگی اور ان کی سیرت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نظر خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت. میری ماں اور بہنوں، آپ برا نہ ماننا، آپ کو ناگوار نہ گزرے، آپ ٹھنڈے دل سے کبھی تنہائی میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ عیش، یہ آرام کتنے دنوں کے لیے کس کو ملا ہے، آخرت کا دار و مدار کس بات پر ہے، اللہ کی خوشنودی کس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے، اسلام کے اصولوں پر چلنے سے ہم نجات پائیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور فاطمہ زہرا کی سیرت کو اپنانے سے ہمیں نجات ملے گی یا کسی اور کے طریقے پر چلنے سے ہمیں نجات ملے گی؟ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا چکی بھی پیستی ہیں، آٹا بھی گونتی ہیں، جھاڑو بھی لگاتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہیں، بچوں کی بھی خدمت کر رہی ہیں، حسین و حسن کو بھی پال رہی ہیں، زینب اور ام کلثوم کی بھی پرورش کر رہی ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کر رہی ہیں، حقوق العباد بھی ادا کر رہی ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ خاتون جنت کے گود میں ایک طرف حسن بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری جانب حسین بیٹھے ہوئے ہیں، خاتون جنت کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے اور چکی پیس رہی ہے. اگر اس میں کوئی برائی ہوتی، یہ کوئی ذلت اور عیب کی بات ہوتی، تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کسی ذلیل اور عیب والی عورت کا نام نہیں ہے، یہ اس رسول اللہ کی بیٹی کا نام ہے جس رسول نے اپنی اس بیٹی کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے. چکی پیستے پیستے حضرت خاتون جنت کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں. بعض اوقات جب حضرت علی مزدوری کرنے کے لیے، گھر کے اخراجات چلانے کے لیے گھر کے باہر ہوتے، تو پانی کے مشکیزے بھی حضرت فاطمہ اپنے شولڈر پر رکھ کر لاتی، جس سے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے. آپ کے شولڈرز پر اس کی وجہ سے زخم ہو گئے. مال غنیمت کا ایک بار کافی سامان، کنیز و غلام مدینہ طیبہ میں آئے ہوئے ہیں. حضرت علی مرتضی نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ تمہارے ہاتھوں کے چھالے دیکھے نہیں جاتے، تمہاری مشقت و تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مال غنیمت آیا ہوا ہے، جا کر اپنے والد ماجد سے کہو ان کو یہ ہاتھ دکھاؤ، شاید وہ رحمت للعالمین ہیں، تم پر ان کو رحم آئے اور وہ تمہارے گھر کے کام و کاج کے لیے تمہیں کوئی خادمہ عنایت فرما دے. خاتون جنت نے چادر جسم پر رکھی، پردہ فرمایا، سر کو جھکا کر اپنے گھر سے نکلی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دولت قدے پہ حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضور تشریف فرما نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، فاطمہ کس لیے آئی ہو، کیا کام، بیٹھو۔ بیٹھ گئیں، نگاہ جھکی ہوئی ہے۔ بار بار حضرت عائشہ کے پوچھنے پر خاتون جنت نے کہا کہ والدہ محترمہ والد ماجد سے ملنے آئی تھی، اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھانے آئی تھی، اب میں جاتی ہوں، گھر کے کچھ ضروری کام ہیں، ابا جان آئیں تو انہیں بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، حضرت عائشہ نے اس کا ذکر کیا، الٹے قدم حضور حضرت خاتون جنت کے گھر آئے، سینے سے لگا لیا، ارشاد فرمایا، بیٹی میں تو کائنات کا امام ہوں، شہنشاہ دو عالم ہوں، اگر میں چاہتا تو احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتا، لیکن میں نے رضائے الہی کے لیے اس فقر اور فاقے کی اور سادگی کی زندگی کو قبول کیا ہے۔ میری بیٹی میں تمہیں نصیحت یہی کروں گا کہ تم خادماؤں اور کنیزوں کی فکر کو دل سے نکالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرو، قناعت کی زندگی گزارو، جنت کا آرام تمہارا انتظار کرتا ہے، جنت کی خادمائیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں میری بیٹی، وہ دنیا، وہاں کا آرام، وہاں کا عیش جو ہمیشہ کے لیے ہے میری بیٹی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم بس اس پر نظر رکھو، چند روزہ دنیا کی زندگی ہے، اگر اس میں مشقت تو تکلیف ہوتی ہے، رضاکارانہ طور پر والنٹریلی اس کو برداشت کر لو، میری خوشی یہی ہے۔ اور جہاں تک تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بخاری شریف کی بڑی طویل یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ تلقین فرمائی کہ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے تمہیں احساس تکلیف اور مشقت کے بوجھ سے نجات عطا کرے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بھئی تسبیحوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو عجیب بدعت نکالی ہے لوگوں نے کہ طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، جی عمل کرنا چاہیے۔ قرآن خوانی کے لوگ خلاف ہو گئے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں قرآن خوانی کی کیا ضرورت ہے، یہ طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ ہے قرآن کا، قرآن طوطے کی طرح رٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے صرف قرآن کو لے کر بیٹھ کے پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، اللہ کے ناموں کی تسبیح کا بھی فائدہ اس حدیث پاک سے بخاری شریف میں ثابت ہے کہ کوئی اللہ اکبر بھی کہے گا تو دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوگا، کوئی الحمدللہ اور سبحان اللہ کا وظیفہ بھی کرے گا تو اس کو بھی دنیا کی تکلیفوں اور مشقتوں کے احساس سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا کہ قرآن پاک کی محض تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ کا نام جپنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم عمل کے خلاف نہیں ہیں، عمل سے بہت کچھ ہوتا ہے، عمل شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا مطالبہ ہے کہ انسان کا ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کے اعمال بھی صحیح ہونے چاہیے، ہم نہ اس سے انکار کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ یہ تصور بھی غلط ہے کہ بس ایمان صحیح ہے اور نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میلاد شریف کرتے رہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، گیارہویں شریف کرتے رہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، چھٹی شریف کرتے رہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، محرم کی سبیل لگاتے رہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی گمراہی ہے، ہمارے نزدیک یہ بھی شریعت کی مخالفت ہے۔ اہل سنت و جماعت کی جو راہ اعتدال ہے، جو مڈل پاتھ آف اسلام ہے، اس میں ایمان بھی ضروری ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے، صحابہ اور خلفائے راشدین کو یاد کرنا بھی ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، شہدائے کربلا کی نیاز اور ان کی محبت بھی ضروری ہے، اولیاء کرام سے تعلق بھی ضروری ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ بھی ضروری ہے، خواجہ معین الدین چشتی سے تعلق بھی ضروری ہے، طریقت اور معرفت بھی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ نماز بھی ضروری ہے، فرض ہے، تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہونے والا ہے۔ سچ بولنا بھی ضروری ہے، پاکی بھی ضروری ہے، زکات بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، جو ضروریات دین ہیں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جو عقیدے کی باتیں ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اسلام تو ایک بیلنسڈ وے آف لائف کا نام ہے۔ وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے ہیں جو نماز کر رہے ہیں اور شہیدان کربلا کی عداوت میں مبتلا ہے، ان کو ان نمازوں سے کچھ نہیں ملنے والا، ورنہ نماز تو کربلا کی زمین پر امام حسین کے خون کے پیاسوں نے بھی پڑھی، نماز تو مدینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں حضرت ابوبکر کے برابر میں کھڑے ہو کر مدینے کے منافقوں نے بھی پڑھی ہے۔ تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابوبکر کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا منافق جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین کے قاتل کربلا کی زمین پر نماز پڑھ کے اذان دے کر جنت میں نہیں جائیں گے، جہنمی ہیں، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو یاد رکھو، اہل سنت و جماعت کے علماء کے بیانات اور وعظ اور نصیحت کو سنو، اہل سنت و جماعت کی مسجدوں سے رابطہ رکھو، ورنہ قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت کے فتنے طرح طرح کے روپ میں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے ہمارے چاروں طرف منڈلا رہے ہیں۔ تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹی، دنیا کی مشقت چند روزہ ہے، تسبیح فاطمہ یہ جنت میں اللہ کے انعام کا راستہ۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے خود اس حدیث کی حضور کے وصال کے بعد روایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت بیمار ہوئے، علالت آخری ایام میں تھی، حضرت فاطمہ حضور کو دیکھنے کے لیے آئیں، پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو بخار کی شدت سے سر تک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسمانی تکلیف کا اظہار فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ سے یہ نہ دیکھا گیا، عرض کرنے لگی، ہائے رے میرے باپ کی تکلیف۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، تمہارے باپ کو یہ تکلیف اس کے بعد نہیں ہوگی۔ آپ رونے لگی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اشارے سے قریب آنے کے لیے کہا، حضور کے منہ کے قریب حضرت فاطمہ اپنے کان کو لے گئی تو حضور نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ صبر کرنا، اب میں عنقریب وفات پانے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، موت ایک ایسی ہی چیز ہے کہ بڑے بڑے پتھر دل موت کے آگے روتے ہیں، بڑے بڑے کٹھور دل والے بھی موت کے وقت بلکنے لگتے ہیں، سسکنے لگتے ہیں. انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنے کانوں کو قریب لاؤ، پھر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رو نہیں، میرے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملاقات کرو. جب یہ سنا تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی. حضرت عائشہ نے اسی وقت پوچھا کہ فاطمہ، نہ میں نے ایسا رونا دیکھا نہ میں نے ایسی مسکراہٹ دیکھی، یہ کیسا رونا ہے کہ جس رونے کے بعد ہنسی بھی ہے، اور یہ کیسی ہنسی ہے کہ اس کے ساتھ رونا بھی ہے. حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں. حضور کے وصال کے بعد انہوں نے اس حدیث کی روایت فرمائی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رنجیدہ رہا کرتی، حضور کے فراق میں گھل رہی شب و روز. بچپن سے حضور کے ساتھ اس قدر جذباتی اور قریبی تعلق رہا، ساتھ رہا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختلف تکلیفوں میں حضرت فاطمہ نے جس طرح اپنی ایک بیٹی ہونے کا کردار ادا کیا، اس کے نتیجے میں حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا ہمہ وقت رنجیدہ رہتی تھی. اسی رنجیدگی میں تقریباً 6 ماہ کا زمانہ گزرا. ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا. 2 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا صبح اٹھیں. اٹھنے کے بعد معمول کے سارے کام خود کیے، کھانا پکایا، حسن اور حسین کو غسل دیا، ان کے بالوں کو سنوارا، ان کے کپڑے دھو کر سوکھنے کے لیے دیے. حضرت علی کچھ ضروری کام کر کے جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ معمول کے خلاف آج حضرت فاطمہ بڑی الرٹ ہیں، سارے کام ٹائم ٹیبل کے مطابق بڑی چستی کے ساتھ کر رہی ہیں. ان کو تھوڑا تعجب ہوا کہ روزانہ حضرت فاطمہ غمزدہ رہتی ہیں، رنجیدہ رہتی ہیں، اداس رہتی ہیں، بجھی بجھی سی رہتی ہیں، لیکن آج ہر کام بڑی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. حضرت علی نے پوچھا کہ فاطمہ، مجھے بڑی خوشی ہے، آج تو تم معمول کے خلاف بڑی مطمئن، بڑی مسرور نظر آ رہی ہو. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو کہا کہ شوہر محترم، کمرے میں آئیے تو میں اس سوال کا جواب دوں. کمرے میں آ گئے، حسن اور حسین بھی ان کے پیچھے کمرے میں آئے. حضرت فاطمہ نے حسن و حسین سے کہا کہ شہزادو جاؤ، نانا جان کی تربت پہ سلام کر کے آؤ. یہ دونوں وہاں گئے. حضرت فاطمہ نے آج کے دن کے کاموں کے سبب اور حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ راز حضرت علی پر فاش کر دیا کہ اے میرے شوہر، اب میرے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. گزشتہ رات میں نے ابا جان کو خواب میں دیکھا ہے، ان کو دیکھ کر ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا پیار بے حد یاد آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر میں خواب میں رونے لگی. ابا جان آپ کہاں چلے گئے؟ اب حضرت جبریل نہیں آتے، ابا جان آپ کہاں ہیں؟ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے؟ آپ کے جانے کے بعد اب نہ وہ رونق ہے، اب نہ وہ خوشی ہے، اب نہ وہ زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی گھبراؤ نہیں، تم مجھ سے آ کر آج ہی ملاقات کرنے والی. تو تمہاری فرقت کے دن ختم ہو چکے ہیں. حضرت علی سے رو رو کر کہنے لگی کہ میرے شوہر، اس خواب کی روشنی میں مجھے یقین ہے کہ اب پروانے اجل آنا ہی چاہتا ہے، اس لیے میں نے صبح اٹھ کر کھانا پکا دیا ہے. نہ جانے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے لاڈلوں کو کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو غسل دے دیا ہے، پتہ نہیں میرے بعد انہیں کون غسل کرائے گا. میں نے حسن اور حسین کے بالوں میں کنگھی کر دی ہے، کربلا کی زمین پر میرے حسین کے بالوں میں ریگ بھرا ہوگا، خون میں رتپت ہوگا، کون میرے حسین کے بالوں کو سنوارے گا؟ میں نے کپڑے دھو دیے ہیں کل کربلا میں، جب حسین کا کپڑا حسین کا ماما خون میں بھیگے گا تو وہاں اللہ کی مشیت مجھے شاید آنے کی اجازت نہیں دے گی. مولا علی نے صبر کی تلقین فرمائی. ابھی وہ صبر کی تلقین کر رہے تھے کہ امام حسن اور حسین جب روضہ نبوی پر پہنچے تو قبر کے اندر سے آواز آئی، اے میرے لاڈلو، اپنی ماں سے جا کر مل لو. امام حسن اور حسین قبر نبوی سے آنے والی اس آواز کو سن کر ننے ننے قدموں سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے. دیکھا کہ والدہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں. حیدر کرار جیسا شیر خدا اداس کھڑا ہوا ہے. دونوں آ کر خاتون جنت سے لپٹ گئے، رونے لگے. حضرت فاطمہ نے دونوں کو تسلی دی، حضرت علی کو وصیت کی کہ مولا علی، میرے بعد زینب کا خیال رکھیے گا، ام کلثوم پر شفقت فرمائیے گا. حسن اور حسین جو شاہزادے ہیں، کبھی یہ بھوکے ہوتے تھے اور حضور کو پتا چلتا تھا تو ابا جان دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح مریم پر جنت کا کھانا نازل ہوا تھا، مجھ پر اور میرے اہل بیت پر کھانا بھیج دے. جنت سے فرشتے ان کے لیے کھانا لاتے رہے ہیں. ان لاڈوں کا خیال رکھنا، اور جب میری روح پرواز کر جائے تو میرا جنازہ سورج کے ڈوبنے کے بعد اٹھے، اس لیے کہ میرے جسم کو تو کسی نے دیکھا نہیں. حجاب اور پردے کی آیات کی تفسیر فاطمہ نے اپنی زندگی سے کی ہے، اپنی شرم و حیا سے کی ہے. میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے. اسماء بنت انیس سے آپ نے کہا تھا کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے جنازے کو دیکھ کر شاید لوگوں کو میرے قد و قامت ہی کا پتہ چل سکتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ افریقہ کے کئی ملکوں میں جب جنازہ اٹھتا ہے تو جنازے کی چارپائی پر کھجور کی شاخوں سے کمانیں ڈال دی جاتی ہیں، اس پہ چادر ڈھک دی جاتی ہے تاکہ کسی عورت کے جنازے کے قد و قامت کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے. آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کا اہتمام اسی طرح کیا جائے. تین رمضان المبارک کو خاتون جنت نے غسل کیا، کپڑے پہنے، اپنے کمرے میں آئیں، مصلے پر بیٹھ گئیں، حضرت اسماء سے کہا کہ میں دروازہ بھیڑتی ہوں، جب تک نہ بلاؤں نہ آنا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں دروازے کے قریب کان لگا کر سن رہی تھی، حضرت فاطمہ سجدے میں کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب، میرے ابا جان کے امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ امت بیٹھی ہوئی ہے یار۔ اپنے گریبان میں کاش ہم منہ ڈال کر سوچتے کہ جس فاطمہ کی لاش کے قد و قامت کو بھی دنیا نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ کے ذکر کو سننے والی بیٹیاں مائیں کتنی ننگی ہو چکی ہے، ان کے سروں کا دوپٹہ کہاں چلا گیا، ان کی شرم و حیا کس نے چھین لی، ان کو فاطمہ کے راستے سے کس نے دور کر دیا۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ سجدے میں تھی رسول اللہ کی بیٹی، سسک رہی تھی اور یہ دعا کر رہی تھی کہ میرے رب، میرے ابا جان کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی، جب دروازہ کھولا گیا تو مصلے پر جنت کی خواتین کی سردار ملکہ جنت طیبہ طاہرہ رسول اللہ کے دل کا قرار، حیدر طرح کی بیوی، شہید کربلا کی ماں کی روح پر رس کر چکی تھی۔ حسن و حسین دوڑتے ہوئے روتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حسین و حسن کو روتا ہوا دیکھ کر گویا فاطمہ کی موت کا اعلان مسجد نبوی میں کیا گیا۔ مدینہ سوگوار تھا، وصیت کے مطابق سورج کے ڈوبنے کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جنت البقیع میں اکثر روایات کی روشنی میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت کی شرم و حیا کا ہمیں صدقہ دے دے، اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت کے کردار کا ہمیں کوئی جلوہ دے دے، ان کے کردار، ان کے زہد و تقویٰ کی مالک و مولا ہم سب کو کوئی بھیگ دے دے، تاکہ ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔